فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج ساتویں رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادۃ السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اللہ سنت سے سوال عرض ہے کہ کسی کو اگر کوئی بڑی بیماری ڈائگنوس ہو جائے تو وہ کیا کرے؟
اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے اور اس کے علاج کی ترکیب پر مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ کینسر سب سے بڑی بیماری ہمارے ہاں مانی جاتی ہے اور لا علاج ان ڈاکٹر اس کو قرار دیتے ہیں، اگرچہ لا علاج تو نہیں ہے۔ بڑھاپا اور موت، یہ دو بیماریاں لا علاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرض لا علاج نہیں۔ کہ حدیث پاک میں کہ جو بھی مرض آیا اللہ پاک نے اس کی دوا بھی اتاری ہے، تو اس لیے کینسر کے مریض بھی کلیئر ہوتے دیکھے ہم نے کہ بعض مریض کلیئر ہوئے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کریں اور کیا، دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بیماریوں کے مصیبتوں کے فضائل پڑھیں، تو اس سے بھی صبر کی ترغیب حاصل ہوگی اور اپنا مرض جو ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اللہ سنت، اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو اب اس کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں اور اس ادارے کا بلا ضرورت نگیٹو تذکرہ نہ ہو؟
صبر کرے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے کہ کس وجہ سے نکالا۔ اب جیسی نوکری، جیسا ادارہ، جیسی فرم، ہمارے ہاں تو جو دعوت اسلامی کے نظام میں ترکیب یہ ہے کہ نوکری سے نکالا نہیں جا سکتا، یعنی عام طور پہ کوئی اپنی مرضی سے نکالتا نہیں ہے، پہلے اس کو مطلب یعنی کہ کوئی غلطیاں کرتا ہے، قانون توڑتا ہے تنظیمی اعتبار سے یا جو بھی ہمارے شعبہ جات کے جو قانون ہیں، تو پھر اس کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ اپنی غلطیاں آپ کی یہی ہیں، ان کو درست کر لیں۔ اب بھی اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ہمارے ذمہ داران ان کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے، تو مفتی صاحب ذمہ داران کی اور اس اجیر کی، ملازم کی، دونوں کی سنتے ہیں، سن کر پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ تو اب اگر مفتی صاحب جب یہ سنتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ملازم کی واقعی بہت غلطیاں ہیں جو یہ رکھ نہیں سکتے اس کو، تو پھر وہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی مطلب یعنی کہ جذبات میں آ کر باتیں کرتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ مفتی صاحب تو وہ کوئی فریق نہیں ہوتے، یہ تو مفتی صاحب تو اس معاملے میں نیوٹرل ہوتے ہیں، جو حکم شرعی ہے وہ انہوں نے بیان کرنا ہے، دونوں کو سن کر قضا کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس میں جو اگر کوئی برے بنیں گے تو مفتی صاحب ہی بنیں گے نا، آپ برا بھلا بولیں گے دعوت اسلامی والوں کو, مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ کو تو پیش کیا تھا, صفائی پیش کر دیتے آپ, آپ نے کوشش کی بھی ہوگی لیکن وہ صفائی قابل قبول نہیں ہوئی کہ آپ کی غلطیاں سی تھیں. تو اب یہ کہ ہڑا اڑی کریں گے, بولا بولی کریں گے, تو ظاہر گناہوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, نیکیوں کا چانس دور دور تک نہیں ہے. اسی طرح دیگر اداروں میں اب جس طرح کا معاملہ ہو, اب جیسا ادارہ جیسا اس کے ساتھ سلوک, اب اسی پر بات ہوگی. لیکن یہ کہ صبر کا پھل میٹھا ہے, صبر کرے کہ پھر اس میں وہاں آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا. امتحان میں بھی کرتے ہیں, امتحان میں جن کو مارکس کم آئیں گے وہ بھی کڑ کڑ کریں گے کہ میرے ساتھ مطلب یوں یوں ہوا, وہ میرے سے زیادہ کمزور ہے پڑھنے میں, اس کو مارکس اچھے ملے میرے کو کم ملے. پتہ ہے کیوں؟ وہ ممتحن کی یا استاد کی خوش آمد کرتا رہتا ہے, کبھی کبھی اس کو گفٹ بھی دے دیتا ہے. ایک بار تو میں گھر پہ لے گیا تھا اس کو, یوں وہ نکلے, ہمیں غریب آدمی دے نہیں سکتا, یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے, ممتحن نے, استاد نے. اب یہ تہمتیں غیبتیں یہ سب طلبا کرتے رہتے ہیں بعض اوقات, اور مذہبی اداروں میں بھی یہ ہوتا ہے, دینی مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی فیل ہو گیا تو اس نے کب اپنا فیل ہونا قبول کرنا ہے, میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے, میرا دوبارہ امتحان لیا جائے. اب یہ کوئی ہے یار, دوبارہ سب کا امتحان لے تو نانی مگا گھر تھوڑی ہے, آپ ایک تھوڑی ہیں جو فیل ہوئے. میں نے اتنی تیاری کی تھی, اتنی تیاری کی تھی, پھر بھی مجھے فیل کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو ہوا رکھ مولا تہاس. گناہوں کا سہارا, برائیوں کا, غیبتوں کا, تہمتوں کا, بدگمانیوں کا سہارا لے کر بھی کوئی پار لگتا نہیں ہے, جو فیل ہو گیا پاس ہوتا نہیں ہے, ہو گیا ہو گیا, دوبارہ اس کے لیے کوئی امتحان کا کوئی نظام تھوڑی بنے گا, امتحان لے اور ہزاروں لاکھوں روپئے اس پہ خرچ کرے اس کے امتحان پر, دوبارہ وہ ساروں کو بلاؤ, ان کی تنخواہیں دو وغیرہ وغیرہ, تو یہ نہیں ہو سکتا. صبر کرنا چاہیے, اس میں آپ کی کسوٹی ہے, اپنے استادوں پر آپ بدگمانی کر رہے ہیں, آپ کو ویسے علم کی برکت کہاں ملے گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی سونا چاہتا ہوں, جلدی سونے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
پلنگ ہے تو پلنگ پہ چلے جائیں, زمین پر سوتے ہیں تو سو جائیں, اب لیٹ جائیں, جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے اپنا اور رات لیٹ جائیں تو جلدی نیند آ جائے گی آپ کی, اس میں کیا ہے؟ گپے مارتے رہیں گے, ہوٹلوں کے پٹلے توڑتے رہیں گے, کرسیاں توڑتے رہیں گے, تو کہاں سے آپ جلدی سوئیں گے؟ گھر میں آ جائیں سو جائیں, کس نے روکا آپ نے؟ آپ کو نیند نہیں آتی جلدی. اچھا اچھا, تو ایسا کریں کہ آپ لیٹ جائیں, آج اگر نہیں بھی آئی جلدی تو کل آ جائے گی. پڑے رہیں گے تو آپ کے بدن کو سکون ملے گا اور کام آپ کا چلتا رہے گا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی نیند اچٹ جاتی ہے, لیکن اڑ جاتی ہے نیند, نہیں آتی تو پڑا رہے تو بدن کو آرام مل جاتا ہے پڑے رہنے سے. نیند نہیں آتی اس لیے اپنے آپ کو مطلب کسی کام میں لگا دیا تو آپ کو ریسٹ نہیں ملے گا, آپ تکلیف میں جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
In the USA and other countries, it is being noticed that the Muslim youth are inclining towards AI models instead of turning to the Islamic scholars for the religious matters. My question to Ami Ahl Sunnat is that, is it correct to rely on AI models for guidance on religious matters?
امریکہ اور دیگر ممالک میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ مسلمان نوجوان دینی مسائل کے حل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنے کی بجائے زیادہ تر AI models کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا دینی رہنمائی کے لیے AI models پر بھروسہ کرنا درست ہے یا نہیں؟
AI جو بولے نا کہ اس وقت رات, تو آپ اس کو دن غور کریں گے کہیں دن تو نہیں رات کیوں بول رہا ہے, تو یہ مطلب بالکل یعنی کہ مشین ہے, اس کی مطلب یعنی کہ جو سمجھ میں آتا ہے یعنی اس کو کچھ پوچھو یہ کچھ جواب دیتا ہے. سو مرتبہ میرا تجربہ ہے, ایک سو میں ایک موبائل ہے, پوچھو کچھ یہ سمجھتا کچھ اس کے مطابق اپنی لسٹ لا کے کھڑی کر دیتا ہے. دینی مسئلہ میں آتا ہے اس کو نہیں پوچھا, مجھے پتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے نہ یہ عالم ہے, یہ مشین ہے, یہ تو کہاں سے پتا نہیں کیا اٹھا کر دے دے گا. دینی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو ان سے کریں, علماء کرام سے. یہ صحیح بات یہ ہے کہ دینی مسئلہ ہمیں علماء بتائیں گے, یہ مشینیں نہیں بتائیں گی. اے آئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا, ہماری رہنما علماء, علماء اہل سنت, علماء دین وہی ہیں جو اہل سنت, سمجھے. تو ان سے, اے آئی سے تو بالکل مسئلہ نہ پوچھا کریں, ورنہ یہ کونڈا کر دے گا, فرض کو حرام بول دے گا, حرام کو مطلب حلال کر دے گا, آپ گناہ میں پڑ سکتے ہیں, تجربہ آپ کا بھی ہوگا. لوگ سنا ہے دوائیں اور پوچھ کر یہ تو برباد ہو رہے ہوں گے. ایک عالم صاحب نے بڑی دلچسپ بات لکھی تھی کہ میں نے اس کو شمامت العنبر, عطر کا نام ہے, مشہور عطر ہے, اس کا نسخہ بولا, اس نے کوئی نسخہ بتایا, پھر اس نے بولا کہ میں اس میں یہ ڈالوں, ہاں بہت اچھی چیز ہے, یہ ڈالوں بہت عمدہ بات کہ یہ بھی ڈالوں, پھر اس نے بولا میں اس میں گوبر ڈالوں, یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے, شاید بڑا انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ اے آئی تو گندگی ڈالنے کا بولنا شمامت العنبر, جو پوچھو اس کے بارگاہ میں نہ نہیں ہے, یہاں ہی بولے جا رہا ہے.
ابھی امریکہ میں ہی اس کی ایک پوسٹ باقاعدہ یہ وہاں سے چلی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنے آپ جو ڈائٹ پلان ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ اے آئی سے نہیں لیں گے, اور اس کی وجہ سے کئی کیسز ان کے پاس آئے کہ اس سے ڈائٹ پلان لینے کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار پڑ گئے ہیں.
ہاں جیسے ان کو پوچھا نا تو اب ڈاکٹر سے اوکے کروا لیں, میں بھی پوچھ لیتا ہوں کبھی اس سے, لیکن پھر کیا کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو جیسے مسائل تو آج تک نہیں پوچھے, میں سمجھتا ہوں اس کو مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس مسئلے کی کمی بھی نہیں ہے بتانے والوں کی, اس کو کیا پوچھنا. تو یہ کہ جیسے کوئی نسخے وغیرہ تو پھر یہ کہ حکیم سے ڈاکٹر سے اوکے کروا لیتا ہوں, تو وہ بتاتے ہیں یہ صحیح ہے, اتنا حصہ درست ہے, اتنا حصہ, تو یوں کر کے میں ترکیب بناتا ہوں, حد تعلیم کا میرا یہ طریقہ ہے. تو یوں بعض باتیں بہت کام کی بتاتا ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہے, لیکن کام کی بھی بات بتاتا ہے اس میں اعتماد نہیں ہو رہا کہ یہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے کچھ, اس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. پوچھو گے آپ کا کیا مذہب ہے, میں تو سب ہر مذہب کی رہنمائی کرتا ہوں, ہر مذہب والوں کو اس کے مذہب کی بات بتاتا ہوں, میں انسان نہیں ہوں, میں مشین ہوں, یہ بولتا ہے, حقیقت میں وہ مشین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دے کہ جس طرح ابدال اولیاء کرام میں کئی طرح کے مراتب والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, تو کیا حضور غوث پاک کے پہلے بھی کوئی غوث تھے یا ان کے بعد کوئی ہونے والے ہیں؟
امام حسن مجتبی غوث اعظم, قطب اکبر بھی بولتے ہیں, تو یہ پہلے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہوئے, اور ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے, اب ان کے بعد امام مہدی, امام مہدی. تو سب سے پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم کا خطاب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, اور اس کے بعد جو غوث اعظم ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن مجتبی ان کے ماتحت ہو گئے, ایسا نہیں ہے, وہ اپنے ہیں, وہ تو صحابی ہے, نبی تھے, ان کا تو ہم پلہ ساری دنیا کے اولیاء کرام مل کر بھی نہیں ہو سکتے, صحابی ہے, نبی, نواس رسول, ڈائریکٹ نواس رسول ہے نا. تو اچھا, اب شیخ عبد القادر جیلانی کی بادشاہت ہے, یہ غوث اعظم ہے, پھر آئیں گے امام مہدی, ابھی نہیں آئے, یہ آئیں گے, تو امام مہدی ہوں گے غوث اعظم, غوث اور ہے اور غوث اعظم اور ہے, کئی اولیاء کرام بھی غوث ہوئے ہیں, تو جبھی تو غوث پاک کا لقب ہے غوث الاغواث, اغواث غوث کی جمع ہے, غوثوں کے بھی غوث, جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی نبی بہت سارے ہوئے ہے نا, لیکن ہمارے آقا جو ہے نبی الانبیاء, سید الانبیاء, نبیوں کے نبی, نبیوں کے سردار ہے نا, تو اس طرح مطلب غوث الاغواث, غوثوں کے بھی غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہاسپٹل میں ہم اپنی زکات دیتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں؟
اللہ, ہاسپٹل کوئی فرد نہیں ہے, ہاسپٹل کو اگر دیتے بھی ہیں زکات تو یہ آپ نے اس کو وکیل کیا, اس کو اپنا نمائندہ بنایا, نائب کیا, اور یہ اس کے حقداروں کو پہنچائے, لیکن ہاسپٹل حقداروں کو پہنچاتا ہے یا نہیں یہ آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے, عام طور پہ نہیں پہنچاتے ان کو, یہ اہل علم نہیں ہوتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح پہنچانا ہے, اب مثال کے طور پر بہار رشید میں لکھا ہے کہ کسی حقدار کو کھانا دیا تو صحیح ہے، اگر اس کو یہ کہا کہ یہ کھا لو تو زکات نہیں ہوگی، کہ اس کو کھانے کی شرط لگائیے نا آپ نے، یہ کھائے یا لے جائے جو کرے، تو مالک بنانا شرط ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل میں زکات کا استعمال غلط ہوتا ہے، کہ مجھے ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے میمن برادری کا ادارہ ہے، بہت سالوں پہلے میں نے وہاں مطلب میں نے ان کو سمجھایا زکات، اب کمرہ جو ہے کمرہ دیں گے، بیڈ دیں گے زکات کے، ان سے کرائے میں زکات کاٹ لیں گے، اس طرح بھی زکات نہیں ہوتی۔ زکات میں شرط ہے، یعنی کہ شخصی ملک شرط ہے، اس میں مالک بنانا کسی حقدار کو، یہ تو اس طرح تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ ایسا کرو شرعی ہیلا کر لیں، جو بھی مطلب طریقہ اس کو مطلب جو اس میں کوشش کی ہے، کاکا لوگ تھے، کاکا بولتے ہیں میمنی میں جو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں یہ کھوپڑی میں نہیں بیٹھا، ہم جو کرتے ہیں بس وہ، تو اس طرح یہ زکوٰۃ لے کر اس کو مطلب یہ مس یوز ہو رہی ہے زکوٰۃ، اور یہ گناہگار ہوتے ہیں اس طرح کر کے، اور جنہوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ ہوئی نہیں، اس طرح اگر انہوں نے مس یوز کیا تو یہ بہت ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے ان اداروں کا، کچھ اداروں کا ایک بار مدنی مذاکرہ کیا تھا، تو ماشاء اللہ ان کی سمجھ میں تو آیا تھا، بعض اداروں نے تو بڑا اچھا رسپانس دیا تھا، لیکن یہ کہ یہ تو کراچی کی بات ہے، اور یہ کچھ ہم نے ادارے جمع کیے تھے، اب پوری دنیا میں ادارے لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، این جی اوز لگی ہوئی ہیں، تو زکوٰۃ کا بہت جگہ، کیونکہ علم نہیں ہے، جو مطلب این جی اوز چلاتے ہیں یا ادارے چلاتے ہیں ان میں کوئی عالم جنرلی ہوتا نہیں ہے، اب کوئی داڑھی والا ہوتا ہے تو یہ مولانا ہے، یہ تو یہ مولانا داڑھی والا اپنی جگہ پر ہے، اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے، اور عالم بھی وہ جو محتاط فی الدین ہو، ایسا عالم ہو اور اس کو اتنے مسائل بھی پتہ ہوں، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی مسائل پر، تو یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں نا یہ اپنی اسکیننگ کروائیں اور کسی بھی مفتی سے مشاورت کریں، اور مفتی میں کہا کرتا ہوں اسٹیج والا مفتی نہ ہو، اسٹیج پر جو تقریریں کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اگر دین کی تقریر کرتے ہیں اور کوئی خلاف شرع بات نہیں کرتے تو اچھا کرتے ہیں، مگر یہ چونکہ ان کا اب وہ فیلڈ بدلا، تو یہ مفتی جو پریکٹیکل مفتی ہوگا نا وہ مسائل اچھے بتا سکتا ہے، ورنہ پریکٹیکل نہیں ہوگا تو یہ بھی تجربہ میرا کہ پھر وہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ، میں نے اس کا میں نے یوں کہوں تو میرا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے، تو میں مطلب یعنی کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ دارالافتاء کے اندر کو بیٹھ کر فتوے لکھتا ہو، فتوے دیتا ہو، اس کا یہ کام ہو تو وہ مطلب یعنی کہ اس کی معلومات زیادہ ہوگی، ورنہ پھر وہ اسٹیجوں پر اور ادھر ادھر اس میں لگ جائے گا نا اپنے کاموں میں، تو شاید یہ اتنا کوئی ذہین ہوگا، باقی جنرلی اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں لوگ، مفتی ذہین بہت ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ فتوے دینا لکھنا یہ چھوڑ دے گا تو کب تک اس کے ذہن میں یہ فقہی جو جزئیات کہلاتے ہیں، فقہ کے مسائل کہ کہاں کون سا مسئلہ لگانا ہے، کون سا راجیہ ہے، کون سا مرجو ہے، یعنی کون سا مطلب یعنی کہ اپر آئے گا، اوپر آئے گا، کون سا اب پہلے تھا صحیح، اب صحیح تو ہے لیکن اب اس کا استعمال یہاں نہیں ہو سکتا، زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں مسائل، تو یہ اس کے پورے اصول ہیں، تو یہ مفتی جو ہے نا ماہر مفتی اس کو پتہ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، تو ہم لوگ جو ہے نا اس میں مار کھا جائیں گے، اور اگر اس فیلڈ سے الگ ہو گئے مفتی صاحب تو پھر یہ بھول بھال جائیں گے، اب یہ بیانات میں حکایتیں اور آیتیں اور مناظروں کے جو بھی ضرورتیں ان کی اس کا مطالعہ یہ کرتے رہیں گے اور اس میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں آپ کی خدمات، ان کی خدمات، ہماری خدمات، اپنے منہ سے بولے خدمات بولیں یہ، لیکن میں رہنمائی بولوں گا، علماء ہے نا، علماء ہماری خدمت کریں یہ تو جمتا نہیں ہے، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، پائی پیسہ لیتے نہیں ہیں آپ سے، آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں، تو یہ سارے این جی اوز جتنے بھی یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں یا کسی بھی مفتی سے رجوع کریں، مفتی ہو جو دارالافتاء میں فتوی دیتا ہو، نام کے ساتھ مفتی تو بہت سو لکھا ہوتا ہے، اور جو یہ اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار لفظ مفتی کو کیوں بدنام کرتے ہیں یار, اپنے ساتھ مفتی لکھ کر چھوڑ دو نا, اس کو لکھنا کیا ضروری ہے, سب نہیں ہوتے ہیں ایسے, لیکن دنیا دیکھی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی ہمارا اپنا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, اگر ہم کوئی گھر کا سامان بھی لیتے ہیں تو ہر دکان سے نہیں لیتے, راشن والا بھی ہم نے اسٹینڈرڈ کا رکھا ہے. ایون کہ اگر بال کٹوانے جاتے ہیں دکان پر, پانچ چھ کاٹنے والے بھی ہوں نا تو ہر ایک سے نہیں کٹواتے, تین نمبر چار نمبر والا کرسی والا ہے نا اسی سے بال کٹواتے.
واہ.
تو جب ہم یہ سب چیزوں کا معیار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پوچھنے میں بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم رہنمائی لیں گے تو ہمارا یہ معیار ہے.
ہر ایک سے رہنمائی نہ لے بھائی, پھر وہ ہم تو ڈوبے شرم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. کہ وہ مطلب بعض اوقات مفتی ہوتے نہیں ہیں, لوگ مفتی بولتے اور یہ بھی مطلب مروت میں چپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں درس نظامی کا شروع کرے گا علامہ بولتے ہیں, حفظ شروع کرے گا حافظ صاحب بولتے ہیں, تخصص فی الفقہ یہ تو الفاظ ہارڈ ہیں اس زبان میں نہیں, جو یعنی مفتی کورس شروع کرے گا اس کو مفتی صاحب بولتے ہیں. ارے بھائی ابھی اس کو تو مفتی کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ, ابھی سے کہاں کو مفتی بنا دیا, تو یہ عوام ہے یار, العوام کل انعام, یہ محاورہ ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا, کر دوں, انعام بولتے چوپایوں کو, عوام کا کوئی ڈھنگ دھڑا ہوتا نہیں ہے. تو جو جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا انسب, بلکہ ضروری انسب, یعنی کہ مناسب تر, زیادہ مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زہر بھائی اب تو اتنی ساری ایپس آ گئی ہیں جس سے بھی چاہے انفارمیشن لے سکتے ہیں.
انفارمیشن لینی چاہیے لیکن اصل فائدہ علم سے ملتا ہے. ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے.
ارے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے اینیمل ریس بھی ہوتی ہے, اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا.
اور میں نے ابھی پڑھا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں بیان فرماتے تھے, سوچو کتنا علم والے تھے.
ارے یہ دیکھو نوٹیفیکیشن, موبائل پر ہر وقت نئی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں.
لیکن ان میں سے زیادہ تر اپڈیٹس وقتی ہوتی ہیں, ہمارے کسی کام کی نہیں, جبکہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے.
ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, اکثر اپڈیٹس کو پڑھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہتی.
بالکل, یہ جو آپ اسکرولنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ صرف وقتی انفارمیشن ہے, اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور فائدہ بھی نہیں ملتا. اصل فائدہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں ہے.
ہاں لیکن کیا کروں, موبائل چلانا بھی ضروری ہے, گیمز اپڈیٹس اور نیوز نہ دیکھوں تو دن ادھورا ادھورا سا لگتا ہے.
یہ سب وقتی کھیل تماشے حسین بھائی, کچھ دیر کے لیے مزہ بھی آتا ہے, نئی انفارمیشن بھی ملتی ہے, مگر پھر سب بھول جاتے ہیں. لیکن علم کی باتیں انسان کو یاد رہتی ہیں اور اس کی زندگی کو بدل دیتی ہیں.
واقعی میں نے نوٹ کیا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن آخر میں کچھ خاص یاد بھی نہیں رہتا.
حسین بھائی اس لیے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم ایجوکیشن کو دینا چاہیے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی میں لگا دیا.
عزیر بھائی تو مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟
آئیے اس کا جواب ہم امیر علیہ سنت سے جانتے ہیں. پیارے امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے, کون سا علم حاصل کرنا چاہیے, دینی یا دنیاوی؟
اللہ اللہ, نفع دینے والا علم جو آخرت کے لیے نفع بخش ہو. سب سے پہلے اس کی ترتیب تو پھر یہ ہے کہ عقائد کا علم ہو, اسلامی عقائد یہ سیکھے, اس کے بعد جو اس پر فرض ہے اس کا ضروری علم حاصل کرے. مثلا نماز فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل, روزے اب فرض رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے ہیں تو روزوں کا علم, ضروری مسائل, زکوٰۃ کسی پر فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ضروری مسائل, یہ جاننے, یہ فرض ہے نہیں جانیں گے گناہ گار ہوں گے. حج فرض ہے تو وہ حج کے ضروری مسائل, کاروبار کرنا ہے تو تجارت کے بزنس کے ضروری مسائل, خریداری کرنی ہے تو خریداری کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اس پہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں لوگ خریداری میں. نوکری کرنی ہے تو نوکری کے ضروری مسائل سیکھنا فرض, نوکر رکھنا ہے تو رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نوکر رکھنے کے کیا کیا ضروری مسائل ہیں. نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ میں طلاق کے، ساتھ میں کنائے کے، یعنی طلاق کس طرح ہوتی ہے، تو اس کے مسائل بھی ضرورت کے سیکھنے ہوں گے علی حد القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو جو ان کو درپیش ہیں وہ معاملات، ان کے مسائل کو سیکھنا یہ فرض ہے سب، یعنی اول ہی ہے۔ اس کے بعد دیگر علوم جو ہیں، جیسے کہ دنیاوی علوم بھی اس کے بعد آتے ہیں، کہ اس کے بھی یعنی کہ سیکھنا جو ہے وہ اب استاد کو دیکھنا ہوگا کس سے سیکھ رہا ہے اور کیا سیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کی ضرورت کتنی ہے اس کو یہ سیکھنا ہے۔ مثلا انگلش سیکھنی ہے تو ضرورت اس کی انگلش یہ سیکھے، لیکن ان سے فارغ ہو گیا تو ٹھیک ہے انگلش سیکھے، علوم عالیہ کہلاتے ہیں، جیسے مختلف لینگویجز سیکھے جاتے ہیں، اس طرح اس کی ترتیب تو یوں ہے۔ ترتیب بار چلنا دشوار ہے معاشرے میں، لیکن اب پوچھا تو میں نے یہ عرض کیا آپ کو کہ یہ ترتیب فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی ترتیب بتائی ہے، تو میں نے اس کا اپنے انداز میں خلاصہ کیا ہے۔ اب یہ علوم سیکھنا اتنا مشکل نہیں رہا، اب تو اس کے ہمارے دعوت اسلامی میں تو باقاعدہ اس کے تو کورس چل رہے ہیں سکھانے کے، اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، اب پڑھے کون، موبائل فون سے فرصت کون پائے کہ جو مطلب ان ضروری احکام کو سیکھے جو قبر میں کام آئیں گے، قیامت میں کام آئیں گے، جنت میں لے جائیں گے، یہ کون سیکھے؟ اب تو مطلب بالکل یہ نہیں کہ بس فضولیات میں وقت برباد ہو رہا ہے، فضولیات بھی ہوتے تو چلو کوئی بات تھی، لیکن گناہوں میں وقت برباد ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں فضول تو ہوتا ہے، لیکن فضول کی حد تک ہو نا تو پھر بھی آدمی اس کو پہنچے، گناہوں بھرے بھی ہوتے ہیں تو گناہوں بھروں میں زیادہ مزہ آتا ہے، آدمی اس میں لگا ہوا رہتا ہے، آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ کلو بنی آدم الخطاءون خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو یہاں ہر بنی آدم کو خطا کار کہا گیا ہے، تو ہر بنی آدم کیسے خطا کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو انبیاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں۔ ایک یہ سوال تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو وظائف اور جو اوراد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے ہیں، تو وہ فرض نماز کے بعد پڑھنے ہیں یا دیگر بقیہ نماز پوری کر کے ان وظائف کو پڑھنا ہے؟ جس طرح آیت الکرسی کے حوالے سے فضیلت ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔
شارح حدیث حضرت علامہ مولانا شرف الدین حسین بن عبداللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ کل سے مراد یہاں اکثر ہے، یعنی اکثر لوگ خطا کرنے والے ہیں۔ یہاں تغلیب کا اصول ہے کہ اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے بات کی گئی ہے، زیادہ تر لوگ خطا کرتے ہیں، یہ یہاں تو یہاں پر بھی یہ اصول ہے کہ انبیاء کرام مراد نہیں بلکہ دیگر لوگ مراد ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ پھر یہ کہ جو اصحاب کا بھی سوال میں کیا، تو اولیاء کرام تو اللہ پاک جن کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے خطاؤں سے، گناہوں سے، تو اس میں مطلب یہ کہ وہی مستثنیات ہوتے ہیں، لیکن الگ ہوتے ہیں، تو یہ تغلیب غالب لوگ جو ہے نا یہ خطائیں کرتے ہیں، غالب میں زیادہ تر۔ اکثر کا لحاظ کیا تو کل کہہ دیا، یار سارے لوگ ایسے ہیں، یار آج کل یار سب جھوٹ بولتے ہیں، یار اس طرح نہیں لوگ بولتے باتیں، تو اس سے مراد ہر فرد جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں۔
دوسرا سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں وہ فرض کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں یا مکمل نماز پڑھنے کے بعد، اور آیت الکرسی کب پڑھنی ہوتی ہے؟
اوراد و وظائف
جی،
جیسے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے، یہ اس سے پہلے دو یا تین بار استغفار کر لیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کے جیسے اللہم انت السلام یہ دعا پڑھی، تو یہ تو فرضوں کے بعد اور سنتوں کے پہلے پڑھنے۔ اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ مزید اوراد جو نہ پڑھے، کہ تاخیر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، فرضوں کے بعد سنتیں جلدی شروع کر دی جائیں اور بعد میں جو یہ اوراد ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں، دیگر اوراد تسبیح فاطمہ وغیرہ، آیت الکرسی ہے، اور بھی کئی اوراد ہوتے ہیں، تو یہ بھلے فرضوں کے بعد سنتوں نفلوں کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، آیت الکرسی میں زیادہ وقت نہیں لگتا، تو فرضوں کے بعد چاہے تو یہ بھی پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے، زیادہ وقفہ نہ دے، جیسے جمعے کے فرضوں کے بعد اردو دعا میں کرتا ہوں، یہ مجھے نگران شورا نے بولا کہ عوام اتنی ساری آتی ہے چاہتے ہیں کہ اولاد اور بیچارے بیمار اور یہ، تو یہ عربی اور یہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں یہ ظاہر سمجھ نہیں آتی، تو یہ ان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہوگا اور موقع ہے، فرضوں کے بعد ظاہر دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو پھر میں نے دعا ریکارڈ کی مختصر سی، مفتی صاحب کو بھیجا تھا کہ اتنی اگر فرضوں کے بعد دعا کر لیں تو وہ صورت رہے گی، یعنی کہ اذکار طویلہ لکھا ہے بہار شہید میں کہ لمبے لمبے اذکار نہ پڑھے جائیں، تو انہوں نے اوکے کیا تھا کہ اتنی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، سنتوں میں زیادہ یعنی یہ تاخیر نہیں کہلائے گی اتنی جو منع ہے، تو اس طرح میں پھر جمعے کے فرض کے بعد اب دو چار الفاظ آگے پیچھے تو ہو ہی جاتے ہیں ظاہر ہے، تو میں دعا پھر کرنی شروع کی، ہم اپنا دارالافتہ اہل سنت ہے ہمارے پاس یار، اللہ کا کرم ہے، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ہم اپنے گھوڑے دوڑائیں اور اپنا اجتہاد بروئے کار لائیں اور ٹھوکریں کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے باپ کے بن کر، میں تو پوچھتا رہتا ہوں علماء اور مفتیان کرام کو، میں بولوں یار یہ تو مجھ سے چھٹا ہے اور میری تو بے عزتی ہوگی، تو میں برحال پوچھ لیتا ہوں، میری بے عزتی نہیں ہوتی، وہی ہوتی تو آپ لوگ بیٹھے نہ ہوتے، الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال جو موصول ہوا ہے وہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ اللہ نے بیٹی دے کر مجھ سے چھین لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
اگر اللہ پر اعتراض کر رہا ہے یا نعوذ باللہ یہ کہ اس کی مراد یہ کہ اللہ پاک نے کوئی مجھ پر ستم کیا، ظلم کیا، تو مجھ سے چھین لی، اگر اعتراض ہے اس کی مراد تو کفر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے، یہ ہے خطرناک بات، اعتراض بنتے دیر نہیں لگتی، اور یہ عموماً مطلب یعنی کہ ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے معاذ اللہ تو پھر یہ الفاظ بندہ بولتا ہے، لیکن چونکہ بولنے والے کا معافی ضمیر اس کے اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اس کو حکم نہیں لگائے گا، لیکن اگر اس پر ہے کہ یہ خود ہی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیا مطلب دی اور چھین لی مجھ سے، ایسا کیا میرے ساتھ، اگر یہ مراد ہے معاذ اللہ تو پھر یہ کہ خطرناک کفر، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو نئے سرے سے، ساری نیکیاں برباد، حج کیا تھا وہ بھی گیا، تو اس میں وسوسہ آئے گا جس نے بولا ہوگا کہ یار اتنے سے لے، اتنے سے کوئی ایمان تھوڑی جاتا ہے، تو بھائی اتنے سے ایمان آتا بھی تو ہے، کلمہ پڑھا کتنا ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہے نا الفاظ میں، مختصر سا کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے سے کافر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو کلمہ کفر بکنے سے مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، جبکہ وہ کھلا کفر ہو، ہم کسی کی تکفیر نہ کریں کہ یہ اس نے کفر بک دیا تو یہ کافر ہو گیا، کہ بعض کفر ہوتے ہیں لزوم جس سے اسلام سے بندہ نکلتا نہیں ہے، تو یہ تے علماء کریں گے ہم نہیں کریں گے۔
اس کا مطلب یہ آپ کی بات سے ایک اگر توجہ جائے کہ یہ تو بیٹی کے بارے میں ایک سوال ہوا، مطلقاً کبھی بھی کوئی ایسی آزمائش آئے یا کبھی بھی ایسا کوئی نقصان ہو تو اس طرح کی جو گفتگو عام طور پہ کر لی جاتی تو اس میں ٹوٹل ہی احتیاط کی جائے۔
اب بچنا ہے مجھے تو، میں نے جب خط میں پڑھتا تھا اور اتنا وہ مجلسوں کا تو پڑھا، مطلب کہ جیسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہم کو محروم رکھا ہے، مطلقاً کفر نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ اگر نیت یہ کہ اللہ پاک ہم کو ستا رہا ہے کہ ہم کو دیتا ہی نہیں ہے بچہ، تو اس طرح کے کفر کی صورت نکل سکتی ہے اس میں، اس طرح کے جملے میں یہ بولنا نہیں ہے، تو یہ سب علماء کی صحبت سے احتیاطیں پیدا ہوں گی، اب علماء بھی اس طرح کے ہوں جو واقعی علماء دین ہوں، اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہر داڑھی والے کو عالم سمجھتے ہیں، جو تھوڑا تصوف کی کتاب پڑھ لے گا اور تھوڑا وہ تصوف کی بات کرے گا اور گہری بات کرے گا بہت پہنچا ہوا ہے، یار آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہنچا ہوا کس کو بولتے ہیں, پہنچا ہوا کہ آپ کو شناختی نہیں ہے, تو کیا کرے یار. ایسے چرسی بھنگڑی ٹائپ کے لوگ اسی تصوف کی باتیں کرتے ہیں, دنیا دیکھے بالی ہے, اپنے کو لگے کہ یار کیا معلومات ہے اس کی, لیکن ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہوتے کہ اپنے کو تھوڑی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے, کوئی فریاد بھی دو چار بک دے تو سمجھ نہیں آئے گی. پھر مولویوں کو تھوڑا برا بھلا, بھائی مولوی کیا جانے, ہم لوگ فقیر ہیں, پیسے فقیر سے ہم باز آئے بھائی, ہم کو مولوی اچھے لگتے ہیں. فقیر وہی اچھا لگتا ہے جو مولوی کے قدموں میں ہے, تو پھر اچھا ہے, ورنہ پھر یہ اچھا نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک سماعت فرمائے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی یعنی خوش کرنے والی بات کہتا ہے, خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا, یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں, اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے, گریڈز اپ کرتا ہے, اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا, اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. ایسی ہوتی ہے کہ نکل جاتی ہے انسان کے منہ سے اور وہ اچھی ہوتی ہیں, بندہ کر دیتا ہے, اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں اتنا اچھا بول گیا ہوں, اور اللہ پاک اس کے درجے بڑھا دیتا ہے. بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ وہی جیسے میں نے ابھی دو تین مثالیں گزری کہ انسان مطلب جہنم میں جا گرتا ہے بول کے, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا, کوئی سمجھائے تو اس سے جھگڑتا ہے. بالکل ایسے ملیں گے آپ کو معاشرے میں, آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا, اور اگر کوئی سمجھائے تو پھر وہ ایک کی دس سنیں. ہے بہت نازک دور ہے, بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں آپ بھلے, آپ کی دعوت اسلامی بھلی, آپ کی ماشاء اللہ علماء اہل سنت بھلے, اور آپ کے درس فیضان سنت, تو آپ کے جامعات المدینہ, تو آپ کے مدارس المدینہ, اور یہ ماحول ہفتہ وار اجتماع, تو قافلوں کا ماحول, نیک اعمال پر عمل کرنے والا ماحول, اس میں رچے بسے رہیں, اتنا رچ بس جائیں کہ آپ کو فرصت ہی نہ ملے ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی, تو بچت کی صورت بہت رہے گی, ورنہ تو گھاٹ گھاٹ کا جو پانی پینے جاتا ہے نا وہ مارا جاتا ہے. پھر مطلب سنو سب کی کرو اپنی, میں تیرے کو آتا ہے کہ آج سنو سب کی کرو اپنی یار, سمجھ پڑے گی کہ سب کی سنی تو کیا کیا صحیح ہے کیا کیا غلط ہے. تو یہ بھی جاہلوں کا ایک وہ مقولہ ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی, یار کچھ نہیں ہوتا, ہمارا عقیدہ پکا, ہمارا ایمان پکا ہے. پکا کس کو بولتے ہیں پتہ ہے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ بیچارے بس ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. میرا بہت اس طرح کا واسطہ پڑا ہے لوگوں کے, اور آپ کو بھی بڑھتا ہوگا, لیکن میں جو حساس طبیعت کا مالک ہوں شروع سے بھی, مطلب جب ہوش سنبھال آیا, کچھ علم کی طرف آیا, دین کی طرف, تو مطلب شروع سے ہی الحمدللہ بچپن سے ہی مسجد دیکھی ہے, نمازیں پڑھی ہیں اللہ کی رحمت سے, تو بول دیتے ہیں تو میں مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فاسٹ بیٹنگ کر رہا ہے, وہ چوکے چھکے لگا رہا ہے, بھاگو بھاگو, ایمان بچاؤ, بہت بہت مشکل کام ہے, ایمان کو سلامت لے جانا بہت مشکل کام ہے. وہ علماء اچھے لگتے تھے, میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں نا تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو, اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام بڑھے. اب جو بڑے بڑے علماء ہمارے ہوئے تو ان کی سب باتیں ہم پڑھتے تھوڑی اتنی مطالعہ, تو ان سے سن سن کر کے اچھا یہ بھی تھے ماشاء اللہ, وہ بھی تھے سبحان اللہ, تو یوں کر کے ذہن بنتا ہے. تو مدنی مذاکرہ ان ساری باتوں کا سمجھو مجموعہ ہے, کہ ایک سے الحمدللہ اس میں ہم باتیں سیکھ ہی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, اس کو سنیں, اور جو پچھلے جو آپ کے قضا ہو گئے تو ان کو بھی ویب سائٹ دعوت اسلامی ویب سائٹ سے نکال کر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سنیں, تو وہ ایک سے خزانہ ہی ہے, علمی خزانہ, معلوماتی خزانہ, طریقت کا خزانہ, تصوف کا خزانہ, انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے.
مجھے نالو ارشد علی اتاری ہے, مجھے تعلق سہرہ اتھر کا ہے, امیر علی سنن دامد برکات مالیا کا سوال عرض یہ ہے, داڑھی شریف میں مہندی لگانا یہ سنت انبیاء ہے یا سنت صحابہ کرام رضوان ہے؟
یہ ارشد بھائی نے جو سوال کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی میں مہندی لگانا سنت صحابہ ہے یا سنت رسول ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
20 سے کم بال کی روایت ہے کہ آپ کے سفید ہوئے, تو اب یوں پوری داڑھی پر مہندی لگانے کی نوبت تو نہ آئی، لیکن وہ تھوڑے سے جو سفید ہے اس پر وہ ورس ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی جس کو اپنے بولتے ہیں، تو اس سے پیلا کلر ہوتا تھا، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانا ثابت اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے مہندی لگانا ثابت۔ اچھا اب مہندی دیکھو، کالی مہندی بھی آتی ہے، مہندی اس مہندی نہیں، مہندی وہ جو لال رنگ دے یا پیلا رنگ دے، جیسے کیسری رنگ بولتے ہیں، اورنج کلر، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ ثابت ہے۔ اور کالا رنگ جو ہے نا وہ صرف جہاد کے موقع پر، سفید بال ہوں تو جہاد کے موقع پر اس کی اجازت ہے، مطلب جو صحابہ کرام مطلب یعنی کہ جہاد جیسے کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی میں نے پڑھا تھا، اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جہاد میں تھے کربلا میں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کالے بال ہوں، مونچھیں بڑی رکھنا اس کی بھی مجاہد کو اجازت، تو وہ مطلب تاکہ دشمن پر روپ پڑے کہ تو جوان ہے بھائی، مونچھوں سے اس پہ ہیبت تاری ہو، تو یوں مطلب یہ کہ، لیکن اب واللہ عالم کیا ہے، لیکن اب اس طرح کی جنگیں تلوار تیر وہ تو اب نہیں ہے طریقہ، اب تو دور سے بم گرایا اور اب تو یہ ہے نا فائرنگ ہو رہی، تو اس پہ وہ داڑھی کیسے رنگ کی ہے شاید نظر بھی نہیں آتی ہوگی، مہندی لگاتے نہیں ہے، مہندی میں بھی محنت پڑتی ہے لگانے میں، بھگوائیں گے اور لگائیں گے اور جب تک مطلب بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا، کپڑے اور یہ تو ہے، اس میں تھوڑا محنت ہے مشقت ہے، تو اب تو کلر لگاتے ہیں، سمجھے، ایک بار لگایا تو پھر لگاتے رہو ورنہ بال آپ کے سفید کیمیکل ہے، بچ کے جائیں گے کہاں، پھر زیادہ لگ گیا تو کالا بن گیا، یہ مطلب اس میں ہوتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا انفلوئنسر ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، اور اس میں جو مشہور آدمی ہو جاتا ہے جس کا ایک اثر و رسوخ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کو انفلوئنسر کہتے ہیں، اور انفلوئنسر کی لائف اسٹائل کی پیروی کرنا، ان جیسے بننے کی کوشش کرنا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے آج کل، یعنی انٹرنیٹ پہ جو شخص مشہور ہو گیا ہے سب اس کی کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی لائف اسٹائل کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا انٹرنیٹ پر مشہور لوگوں کی نقل کرنا شخصیت کے بگاڑ کا ذریعہ بن چکا ہے؟ کیا انفلوئنسر کلچر ہماری اصل پہچان، سادگی اور اسلامی وقار سے ہمیں دور کر رہا ہے؟ حضور اس پر رہنمائی فرما دے۔
انفلوئنسر کی نقل تو یہ تو مطلب سوشل میڈیا سے پہلے کی ہے، وہ فلم آرٹسٹ جو ہوتے ہیں فنکار، ان کی بھی لوگ نقلیں کرتے، کوئی کرکٹر جس کا چاند چڑھ جائے تو اس کی نقل کرنا، یہ سب ہوتا، جیسے پیک کیپ ہے نا، تو وہ پہلے جو ہم تو مجھے پتا ہے بچپن سے، تو وہ کرکٹ کا میچ ہوتا نا پاکستان اور دوسرے ملکوں کا، تو اس میں مطلب یہ کرکٹر پہنتے تھے، صرف کرکٹر، تو یہ کرکٹر کی نقالی میں یہ شروع، پیک کیپ اس کو بولتے ہیں، تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، وہ گتے کی ٹوپیاں آتی تھیں، اس میں ربڑ بندہ ہوتا تو بچے باندھتے لگاتے تھے وہ، سمجھے، تو یہ کرکٹ کی نقل پر یہ اپنے پیک کیپ آئی، اب تو پیک کیپ عام ہو گئی ہے، تو بعض اوقات یعنی کرکٹروں کے نام کی وجہ سے بھی لوگ نام رکھتے تھے، ایک مشہور کرکٹر پاکستان کے ہوئے حنیف محمد، اللہ غری کے رحمت کرے، ان کو وفات پا گئے، ان کے فرزند آئے تھے ایک بار ملنے کے لیے کچھ سال پہلے، وہ مطلب اب وفات پا چکے، ان یہ اتنے مشہور، اتنے یعنی کہ کرکٹ کے فیلڈ میں مطلب کافی انہوں نے شہرت پائی تھی، تو گھروں میں ان کے نام کی وجہ سے کئی حنیف، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں حنیف، بعد بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ نام کہاں سے آیا، جب مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت یہ جب ان کا چاند چڑھا نا، حنیف محمد نام تھا ان کا، تو یہ حنیف گھروں میں لوگ نام آپ کو اندازہ ہے، ہاں تو یہ حنیف نام مطلب رکھتے تھے۔ اچھا چلو اس میں سمجھے اپنے، حنیف نام اچھا ہے، اور اس میں فلم ایکٹر جو مشہور ہوتا تو لوگ اس کے نام رکھتے ہیں، اب ان کی میں مثال نہیں دوں گا، کرکٹر کی تو چلو میں نے دی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں مسئلہ ہے کرکٹ ان کے فلم فنکاروں کے نام، ایکٹریس پر لڑکیوں کے نام، تو یہ ہے ہمارے یہاں کلچر، تو ہم نام رکھنے چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام، اللہ پاک کے نام پر اور عبد کے ساتھ، اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں پر، اولیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، ان کی برکتیں ملیں گی۔ تو یہ پرانی مطلب ترکیب ہے نقلیں کرنا، تو اچھوں کی نقل اچھی ہے، جو اچھے نہ ہوں ان کی نقل اچھی نہیں۔ تو کس کی نقل کر رہے ہیں یہ دیکھ لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نانا غوث اعظم، حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، حضرت عبداللہ سو مری رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض جاننے والے قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے، جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، تو نانا غوث اعظم حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ اچانک وہاں تشریف لے آئے اور سبح قدوس ربنا اللہ پڑھا، تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ حوالہ بحجۃ الاسرار صفحہ 172 ملخصاً۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دم دما دم دستگیر
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دستگیر،
محبوب رب قدیر
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے ہے پیر
غوث اعظم دستگیر۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔